السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة النحل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آٹھویں رکوع سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورة النحل کی آیت نمبر 61 ہے جس کا اس وقت آپ کے سامنے ترجمہ میں رکھ رہا ہوں. فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کی پکڑ فرمانے پر آ جائے, ما ترک علیہا من دابہ, تو زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار باقی نہ چھوڑے, ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقرر تک کے لیے. فاذا جاء اجلہم, جب ان کا وقت آ جاتا ہے, لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, تو نہ ایک لمحے وہ تاخیر کر سکیں گے نہ ایک لمحے وہ جلدی کر سکیں گے. یہ وہ بنیادی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ایک پہلو جس میں بیان ہوا کہ انسان کتنے ہی گناہ کر رہا ہوتا ہے, انسانیت کتنی ہی نافرمانیاں کر رہی ہوتی ہے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے, بندوں کو مہلت دیتا ہے, اور اگر بندوں کی ایک ایک حرکت پر جو کہ نافرمانی کی ہو اللہ پکڑنے پر آ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے. تو یہ اللہ کی رحمت بھی ہے کہ ہر ہر نافرمانی پر بندوں کی پکڑ نہیں فرماتا, بلکہ جبکہ بندے نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں عین اس موقع پر بھی وہ اپنی رحمتیں بندوں پر نچھاور کر رہا ہوتا ہے. اسی زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, مگر اللہ اس زبان پر کوئی زخم بھی آنے نہیں دیتا اس نافرمانی کی وجہ سے, اور اس کو بولنے سے روکتا نہیں. انہی آنکھوں سے انسان ناجائز چیزوں کو, مناظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے, مگر اللہ انسان کی اس دیکھنے کی صلاحیت کو واپس نہیں لیتا. انہی کانوں سے انسان موسیقی کو, گناہ کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے, لذت لے رہا ہوتا ہے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سماعت کو, یعنی سننے کی صلاحیت کو واپس نہیں لیتا. تو عین گناہوں کے عالم میں بھی اللہ اپنی بے شمار نعمتیں بندوں کو دے رہا ہوتا ہے, مگر اگر بندہ ہی رب کی طرف رجوع نہ کرے اور نافرمانیوں کو ترک نہ کرے, گناہوں کا اعتراف کر کے, توبہ کر کے اپنے رویے کو رب کے ساتھ درست کرنے کی کوشش نہ کرے, تو ظاہر بات ہے یہ بندہ خود اپنے لیے پھر فیصلہ کرتا ہے اللہ کی سزا کے مستحق بننے کا. مگر وہ تو تاخیر, مگر وہ تو مہلت دیتا ہے کہ بندہ سنبھل جائے اور اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائے. فرمائے کہ وقت مقرر تک کے لیے اللہ مہلت دیتا ہے, یہ ایک فرد کے لیے بھی معاملہ ہے, اس کی موت کے وقت سے پہلے پہلے تک توبہ کا امکان موجود ہے, پلٹ آئے تو اللہ معاف کر دے, مگر وقت اجل یعنی اجل وقت مقرر اگر آ جائے یعنی موت, تو پھر نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوگی نہ اس سے ایک لمحہ پہلے اس کی موت آ سکتی ہے. اسی طرح کا معاملہ قوموں کا ہوتا ہے. ماضی کی قوموں کا ذکر قرآن حکیم نے بار بار کیا, اس کے ذمن میں فرمایا کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, نہ ایک لمحے پھر وہ تاخیر ہوتی ہے نہ ایک لمحے عجلت کا معاملہ ہوتا ہے. قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں بھی اللہ کے فیصلے متعین ہیں اور وقت متعین پر ان فیصلوں کا صدور اور نفاذ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے شرک کی روش اختیار کرتے ہیں, بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے مگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیے بیٹھے ہیں. عجیب بات ہے کہ اپنے لیے معاملہ اور رویہ کچھ اور اللہ کے لیے کچھ اور. فرمائے کہ ایسے مجرمین کے لیے جہنم کی آگ کا ٹھکانہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے, مگر ہوا کیا, فزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے انہیں یعنی لوگوں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے. مراد یہ ہے کہ برائی کو بھی اچھائی کا نام دیا جانے لگا, اور ان کی بری باتوں کو، برے کاموں کو شیطان نے بڑا اٹریکشن کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا، بڑا مزین کر کے، خوشنما بنا کر پیش کیا، اور بات یہ ٹھہری کہ پھر برائی کو بھی لوگ اچھائی کہنا شروع ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے کا عالم کیا ہے؟ کہیں ہمارے میڈیا کا کردار، کہیں عوام الناس کی باتیں، کہیں حکمرانوں کا طرز عمل، کہیں مجموعی ہمارا طرز عمل کہ اب اچھائی کی بات کہی جائے تو لوگوں کو ناگوار لگتی، ذرا کہیں پردے کی بات کہیں تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اذان کا وقت ہو، نماز کی دعوت دے تو لوگ بڑے منہ بنانا شروع کرتے ہیں، اور فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں کی باتیں کریں تو بڑے مسکرا مسکرا کر سب لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں، ذرا دو چار لوگوں کی محفل ہو، ذرا کوئی دین کی بات، فکر آخرت کی بات، دین کا کوئی تقاضا سامنے رکھیں تو چہرے بالکل بدل جاتے ہیں، اور ذرا اسپورٹس پر بات کر لیں، سیاست پر بات کر لیں، کھیل تماشوں پر بات کر لیں، فلمیں ڈراموں پر بات کر لیں تو اٹھنے کا دل نہیں چاہتا لوگوں کا منس۔ یہ ہے جب اس سطح پر، اس گراوٹ کی سطح پر لوگ آ جائیں کہ برائی اچھائی لگنے لگے اور اچھائی معاذ اللہ ناگوار میں لگنے لگے، تو یہ روش دراصل شیطان کی ہے کہ فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے، فہو ولیہم الیوم، بس آج وہی ان کا دوست ہوگا، یعنی ان کے ساتھ شیطان کھڑا ہوگا یا شیطان کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے۔ جب شیطانی باتیں تمہیں پسند تھیں، شیطانی کام تمہیں پسند تھے، شیطانی منصوبوں پر تم عمل درآمد کرنے والے تھے، تو کیا تمہارا ٹھکانہ رحمان کے بندوں کے ساتھ ہو سکے گا؟ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے۔ اور باتیں دو ہی ہیں، ایک اللہ کی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے۔ قرآن نے دو ہی پارٹیوں کا ذکر کیا ہے، سورہ مجادلہ میں یہ الفاظ آتے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اصل میں دو ہی باتیں ہیں، یا تو اللہ کی ماننے والے لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کی ماننے والے بھی یقیناً، یا پھر شیطان کے ماننے والے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دو ہی پارٹیاں دنیا میں ہیں، بس ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پارٹی میں ہیں۔ اللہ اپنے ہی بندوں، رحمان کے بندوں، اللہ ہی کی پارٹی والوں میں ہمیں شامل ہونے اور اسی میں استقامت کے ساتھ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 64 میں پھر وہ بات آئی ہے جو آیت نمبر 44 میں پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی، کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تاکہ وہ وضاحت فرمائے لوگوں کے لیے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے رسول نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی عملی تصویر بھی اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ ایسے عمل کرنا ہے رب کائنات کے کلام پر۔ جیسے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھے۔ قرآن الفاظ میں دیکھتے ہو کتابی شکل میں، قرآن کو مجسم دیکھنا ہو عمل میں تو محمد رسول اللہ کی سیرت میں دیکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بات کی پھر وضاحت یہاں آیت نمبر 64 میں، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان پر وہ بات جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ کوئی بت پرستی کی باتیں کر رہا تھا، کوئی کسی اور کو ماننے کی بات کر رہا تھا، نہیں، آپ بتائیں کہ اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کی کتاب کی بات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اس سے زمین کو جو کہ مردہ ہو گئی اللہ نے زندگی عطا فرمائی اس کی موت کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات میں، اس نشانی میں، ان باتوں میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ دو باتیں اس میں ہیں، مردہ زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ بارش برساتا ہے، زندگی دیتا ہے، اس سے فصل لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، تم بھی مٹی مٹی ہو جاؤ گے، اللہ دوبارہ تمہیں زندگی دینے پر قادر ہے۔ جو اتنی بڑی زمین کو جبکہ وہ مردہ ہو جائے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، وہ تمہیں موت کے بعد اس زمین سے نکال کر کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ ایک دوسری بات، جو اللہ خشک زمین کو بارش پانی کی برسا کر زندگی دیتا ہے کہ اس میں فصل اگ آئے، وہی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات کی بارش برسا رہا ہے۔ تم بھی چاہو تو اپنے مردہ دلوں کو اللہ کے اس کلام کی بارش سے سیراب کر لو تو نیک اعمال کی فصل تمہارے وجود سے اگنا اور نکلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ پانی کی بارش مردہ زمین کو زندگی دے تو فصل اگے، قرآن کی بارش تمہارے مردہ دلوں کو زندگی دے تو نیک اعمال کی فصل تیار ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد نواں رکوع ہے سورۃ نحل کا. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان ہے. ابتدا میں بات ہم نے سمجھی تھی کہ سورۃ النحل کا ایک اور نام سورۃ النعم ہے، نعمت کی جمع نعم، یعنی اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے. سورۃ نحل کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے دودھ دینے والے جانوروں کی مثال بیان کی ہے. بظاہر بڑی عجیب سی مثال، ہاں بھائی ٹھیک ہے، بکری دودھ دیتی ہے دیتی ہے، ٹھیک ہے، گائے دودھ دیتی ہے دیتی ہے، بھینس دودھ دیتی ہے دیتی ہے، لیکن یہ ایک ایک میمل یعنی دودھ دینے والا جانور اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار بھی ہے، اور یہ اپنی اپنی جگہ پوری ایک انڈسٹری ہے جس میں ایک را مٹیریل جاتا ہے تو ایک فنش پروڈکٹ نکلتا ہے. کھاتے ہیں یہ سارے جانور کوئی چارہ اور پانی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کہیں ان کے وجود کے اندر خون بھی تیار ہوتا ہے، کہیں وہ فضلہ ویسٹیج پیشاب وغیرہ وہ الگ نکل جاتا ہے، اور اس کے درمیان درمیان سے اللہ تمہیں پینے کو صاف شفاف دودھ عطا کرتا ہے. اس کا ذکر یہاں فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں سبق آموزی ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں کے درمیان سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ جو ان کے گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، کیا صاف شفاف دودھ پینے والوں کے لیے بہت ہی وہ خوشگوار ہوتا ہے. یہ اب ایک ایک جانور سامنے کا مشاہدہ ہے نا، 1400 برس پہلے کا بدو ہوگا اس کے لیے بھی نشانی موجود ہے، آج کے دور کا سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والا انسان ہوگا تو وہ بلڈ سرکولیشن کی بات بھی کرے گا اور پروڈکشن آف ملک کی بات بھی کرے گا، کس جگہ کس مقام پر وہ ایکسٹریکشن ہوتی ہے، تو کچھ حصہ گوبر اور پیشاب بن جاتا ہے، کچھ اس کے وجود کا حصہ خون بن جاتا ہے، اور کہاں وہ ایکسٹریکشن ہوتی ہے تو وہاں سے صاف شفاف پینے کے لیے دودھ میسر آ جاتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھتلاؤ گے؟ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے انعامات کا ادراک اور احساس کرنے کے لیے کوئی 50-50 سال کی ریسرچ کی ضرورت نہیں. تمہارے ایک ایک محلے میں، ایک ایک گلی میں، کوچے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں روزانہ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. بس وہ نگاہ چاہیے اور وہ توجہ چاہیے کہ جس کا حاصل رب کائنات کی معرفت اس کو پہچان لینے کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ کی بندگی کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے. بارہا یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن کیونکہ قرآن بھی اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کو بار بار بیان کرتا ہے تو آئیے اس بارہا بیان ہونے والی بات کو دوبارہ دہرائے لیتے ہیں کہ ایک بچے کے سامنے 100,000 روپے کا نوٹ اگر پڑا ہو تو وہ اس کو اٹھاتا ہے، ہاتھ میں مروڑتا ہے، پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. چھوٹا سا بچہ، ایک ڈیڑھ سال کا، اس لیے کہ اس بچے کو اس نوٹ کی قدر معلوم نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں میرے اور آپ کے سامنے 100 روپے کا کیا 50 روپے کا نوٹ بھی پڑا ہو تو ہم اس کو احتیاط سے سنبھال کر رکھتے ہیں، اس سے کہ مجھے اور آپ کو اس نوٹ کی قدر، اس کی ویلیو معلوم ہے. اگر اللہ کی قدر، اللہ کی ویلیو، اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو اللہ کے احکامات کو اہمیت بھی دیں گے اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کریں گے. اور اگر اللہ کی قدر دل میں نہ ہو، اللہ کی ویلیو دل میں نہ ہو، اللہ کی عظمت دل میں نہ ہو تو بچے نے نوٹ کو پھاڑ کر پھینکا، بندہ اللہ کے احکامات کو پامال کرے گا اور بڑے بڑے احکامات کو پامال کرے گا اور باتیں پہ کوئی شکن بھی نہیں آئے گی. سیدھی سی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، چاہے ایک شخص وہ ہو جو ابھی اللہ کو مانتا یا پہچانتا نہ ہو مگر تلاش میں ہو تو نعمتوں پر وہ بھی غور کر کے پہنچ جائے گا، چاہے وہ ہو جو میں اور آپ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی نعمتوں پر بار بار غور و فکر کی دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ اللہ کی عظمت میں، اللہ کی قدر میں، اللہ کی معرفت میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے. جتنی اللہ کی عظمت، اللہ کی قدر، اللہ کی ویلیو بڑھے گی، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا. تو یہ کہ دودھ دینے والے جانور کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت عطا فرمائی. فرمائے کہ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے کہ تم اس سے تتخذون منہ سکرا شراب بناتے ہو، ورزقا حسنا اور عمدہ رزق حاصل کرتے ہو. توجہ سے سنیے گا، کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شراب کشید کرتے ہو. یہ مکی صورت ہے، سورہ النحل. شراب کی حرمت جو قرآن میں آئی ہے وہ تدریجن آئی ہے، اور وہ تدریجن تین آیات ہیں مدنی صورتوں میں. سورہ البقرہ آیت نمبر 219 میں کہا گیا کہ شراب اور جوا اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، توجہ کر لو. سورہ النساء آیت نمبر 43 میں کہا گیا نشے کی حالت ہے، نماز کے قریب بھی نہ جانا، یعنی اتنی بری شے ہے کہ تمہیں نماز سے روکے. اور آخری حکم آتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں کہ یہ تو گندی چیزوں میں سے ہے، جیسے بتوں کی گندگی ہے ایسے شراب اور جوئے کی گندگی بھی ہے، اور اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے روکنا چاہتا ہے. فہل انتم منتہون، تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب یہ جو انداز ہے پڑھ چکے ہیں پہلے، یہ آخری حتمی حکم شراب کی حرمت کے حوالے سے. تو تدریجن شراب کی حرمت یا ممانعت کے احکامات قرآن حکیم میں آئے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کچھ دانشور اور کچھ جو ہے وہ اسکالرز ٹائپ کے لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کر اس بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دو چار ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں منع تو ہے، لیکن اس وقت منع ہے جب نشہ آنا شروع ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی تم اگر اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہو، معذرت کے ساتھ، اگر تم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہو کہ دو چار پیک بھی تم چڑھا لو اور تم پر نشہ تاری نہیں ہوتا، تو یہ تمہارا ڈھیٹ پنا ہے. تمہارے ڈھیٹ پنے کی بنیاد پر شریعت کی بات میں تمہیں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا جس شے کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر سکتی ہے اس شے کی چھوٹی سی معمولی سی مقدار بھی حرام ہے. بات ختم ہو گئی. جس شے کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر سکتی ہے اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بہت عام کیا جا رہا ہے اس بات کو، اس شراب نوشی کے عمل کو ہمارے معاشرے میں، حرام حرام ہے. ساری دنیا مل کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حلال نہیں کر سکتی. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. اور ایسے برے لوگ، ایسے دنیا پرست لوگ جو دین پر باتیں کرتے جس کے وہ اہل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شروع سے ہم سب کی حفاظت کرے. یہاں جو بات ہے اس کو سمجھیے. یہ مکی دور کی سورہ مبارکہ ہے، اور یہاں کہا گیا کہ کھجور انگور کے پھلوں سے تم لوگ شراب کشید کرتے ہو. وہ تو لوگ کر رہے تھے، ان کی طرف اشارہ. الفاظ کیا ہیں؟ تتخذون منہ سکرا، ان سے تم شراب بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. جوس وغیرہ بھی تو ملتا ہے نا انگور کا وغیرہ. یعنی شراب کا ذکر علیحدہ کیا اور رزقا حسنا، عمدہ رزق کا ذکر علیحدہ کیا. مطلب شراب عمدہ رزق نہیں ہے. کتنے پیارے الفاظ ہیں اللہ کے، خود اللہ کے کلام کے الفاظ، اللہ کے مفہوم جو اللہ چاہتے ہیں ہم سے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. سکر یعنی شراب، اس کا ذکر الگ، اور رزقا حسنا اس کا تذکرہ علیحدہ کیا. گویا پہلا اشارہ دے دیا تھا کہ شراب کوئی اچھی شے نہیں ہے. پھر تفسیر کہاں پر آتی ہے؟ البقرہ آیت 219، پھر النساء آیت نمبر 43، پھر المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں تدریجاً شراب کی حرمت کے احکامات آئے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 68 اور 69 میں شہد کی مکھی کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اس مقام پر اس کا تذکرہ آیا، اس مناسبت سے سورت کا نام سورت النحل ہے. اسلام کے ماننے والوں پر اسلام کے دشمنوں نے یہ اعتراضات بھی کیے، یہ کیسا کلام ہے؟ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی مثالیں دیتا ہے، کبھی یہ چیونٹی کی مثال دیتا ہے، کبھی یہ مچھر کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی مکھی کی بات کرتا ہے، کبھی یہ مکڑی کی بات کرتا ہے، کبھی گائے کا تذکرہ بھی کر دیتا ہے، کبھی شہد کی مکھی کو بھی لے آتا ہے، کبھی کوے کا بیان بھی کر دیتا ہے، یہ کیسا کلام ہے؟ تو آج اسلام کے دشمنوں کو بھی ماننا پڑا یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسا کلام ہے جو آج کی تحقیقات کی روشنی میں جو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، 1400 برس پہلے جبکہ چھوٹی سی خوردبین بھی ہمارے پاس نہیں تھی، کس طرح یہ کلام ان باتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس بات کی بڑی زندہ مثال ان دو آیات میں ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ لفظ ہے وحی کا، اوحا وحی سے، ایک وحی وہ جو انبیاء پر آتی تھی جس کو وحی نبوت کہا جاتا ہے، وہ دروازہ بند ہو چکا، اور ایک وحی لغوی معنی میں اس کا مطلب ہوتا ہے الہام، اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے، جیسے اللہ نے شہد کی مکھی کو ایک بات سمجھا دی، یہ بھی وحی ہے لغوی معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی الہام کیا کہ صندوق میں رکھ کر اس کو دریا کے حوالے کر دیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی الہام کے معنی میں وحی کا لفظ استعمال ہوا۔ تو وحی کا لفظ، وحی نبوت، وہ تو انبیاء اور رسولوں کے لیے وہ دروازہ بند ہو گیا، لغوی معنی میں یہ شہد کی مکھی کے لیے بھی آیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی آیا، لغوی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو کیا بات ڈال دی اللہ نے شہد کی مکھی کو؟ اَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ یہ بلند کرتے ہیں، بیلے چڑھائی جاتی ہیں نا اوپر سہارا دے کر، ان سب جگہوں پر تو شہد کی مکھی کو کہا جا رہا ہے کہ گھر بنا، چھتے یعنی کہ۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر چلتی رہے۔ یا خروج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے نکلتی ہے ایک شے پینے کی۔ شراب کا لفظ ہم اردو میں تو اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ حرام ہے، لیکن شراب کا لفظ عربی میں پینے کی شے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ حلال بھی ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ دبئی وغیرہ یا سعودیہ وغیرہ کے آئے ہوئے جوس کو دیکھتے ہیں ڈبے کو، اس میں لکھا ہوتا ہے شراب البرتقال، یعنی اورنج جوس، تو وہ شراب نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتا ہے جوس۔ تو شراب عربی میں پینے کی شے کو کہا جاتا ہے، تو شہد کو چاٹا بھی جاتا ہے، ملا کر پیا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، اور چیزوں کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک شے نکلتی ہے، مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہ بیان تو مکمل ہو گیا، لیکن کیا کچھ ہے اس کے اندر؟ 1972 میں غالباً ایک سائنٹسٹ تھا وان فش، اس کو نوبل پرائز دیا گیا اس بات پر کہ اس نے تحقیق سے ثابت کیا کہ جو شہد بنانے کا عمل ہے وہ شہد کی مکھی کرتی ہے، اب اردو میں بڑا عجیب لگے گا، مکھا نہیں کرتا، جو فیمیل بھی ہے شہد کی مکھی وہ یہ عمل کرتی ہے، جو اس کا نر ہے، جو اس کا میل ہے، مکھا ہی کہیں گے نا اردو میں، وہ یہ کام نہیں کرتا۔ اس پر ان صاحب کو نوبل پرائز دیا گیا، دنیا نے ان کی تحقیق کو تسلیم کیا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں کمال ہے، اس جگہ جو الفاظ استعمال کیے وہ مؤنث والے استعمال کیے، مذکر والے استعمال نہیں کیے، جبکہ قرآن کا بھی اور دنیا کی دیگر زبانوں کا بھی عربی سمیت یہ اسلوب ہے، عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے مذکر کا جس میں مؤنث بھی مراد ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے، الا یہ کہ مؤنث سے کلام کیا جاتا ہے تو پھر مؤنث سے ہی خطاب کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں بلکہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے مذکر کا صیغہ لفظ استعمال نہیں کیا، مؤنث کا صیغہ لفظ استعمال کیا، مثلا اتخذی اور کلی، پھر اس لکی، یہ سارے الفاظ معروف ہیں جو حضرات عربی جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہ واقف ہیں کہ یہ مونس کے الفاظ ہیں. تو رب کائنات کے الفاظ کا استعمال ہی بتا رہا ہے کہ جو تم نے 1972 میں جا کے سمجھا ہے وہ آج تم یہاں پر پہنچے ہو. رب کائنات کا کلام اور اس کا علم سے بہت آگے ہے. اب ایک اور بات سن لیجئے. آج کل ہمارے یہاں نوجوانوں کو بھی اندازہ ہے کہ آپ میری بات بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. سائنس کا روب ہے نا ہمارے اوپر اثر ہوئے. جدید تحقیقات اور سائنٹیفک ریسرچ دین قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹیبل اور انکمپیٹیبل ماڈرن ریسرچ اینڈ قرآن ماڈرن سائنس ان دی لائٹ آف قرآن. یہ آج کل ہمارے بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. ذرا یہ بات ہوتی ہے تو بڑی توجہ سے ہم سنتے ہیں. دیکھیے جی سائنس نے ثابت کر دیا نا قرآن صحیح ہے. میرے جملے پہ توجہ کیجئے گا. سائنس نے ثابت کر دیا نا قرآن صحیح ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ غلط ہے. قرآن کو کوئی ضرورت نہیں کہ سائنس اسے ثابت کرے. قرآن صحیح ہے, صحیح رہے گا. سائنس غلط ہو سکتی ہے, سائنس غلط رہی ہے, سائنس نے اپنی اصلاح کی ہے اور سائنس بہت بچی ہے اللہ کے کلام کے ساتھ. زیادہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ کچھ مبلغین اسلام یہ کام کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اس سے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ سائنس کو مانتا ہے نا اصل میں. تو وہ کہتے آؤ سائنس کو مانتے ہو, آؤ آؤ بیٹا آؤ, تو تمہیں سمجھائیں ذرا. اب تمہاری سائنس یہاں آج پہنچی ہے. ہمارا کلام, ہمارے رب کا کلام 1400 برس پہلے بات بتا رہے ہیں, کسے مانو گے؟ وہ ان کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے. میرے آپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس ثابت کرتی پھرے تو ہم مانیں گے. اگر یہ بنیاد ٹھہری تو کیا سائنس نے ثابت کیا کہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ کیا سائنس نے ثابت کیا کہ روح بیرر آپ کے اندر موجود ہے؟ کیا سائنس نے ثابت کیا کہ آدم پہلے انسان تھے؟ کیا سائنس نے ثابت کیا کہ شیطان موجود ہے؟ کیا سائنس نے ثابت کیا کہ جنات موجود ہیں؟ اور ان ساری باتوں کو ہم مانتے ہیں. مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہ مانے تو ایمان ہی نہیں. تو سائنس نیچے, ایمان اوپر, اللہ کا کلام اوپر. سائنس کو ضرورت ہے, ہاں جی ہمیں کچھ آپ دیجئے. کلام کو کوئی ضرورت نہیں کہ سائنس اسے کچھ دے. اس بات کو اچھی طرح دو اور دو چار کی طرح سمجھ لینا چاہیے. مزہ بہت آتا ہے. سائنس کو قرآن نے یہ ثابت کیا, ایکسپینڈ یونیورس کی سائنس ثابت کرے بات ٹھیک ہے. نہ سائنس بہت دور ہے. قرآن نے 1400 برس پہلے یہ بات کہی. اور اس ضمن میں آخری بات یہ ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ جو باتیں ہم لوگ بیان کر دیتے تھوڑی بہت, یہ قرآن کا موضوع ہے ہی نہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. کیا خیال ہے تمہارا یہ انسانی بس کی بات ہے کہ جو مکھی کر کے دکھا رہی کی کر کے دکھا دے؟ نہ. کس نے سکھایا اس کو؟ ایک ایک شہد کا جو چھتا ہوتا ہے, ایک چھتے میں 50,000 سوراخ ہوتے ہیں اور 50,000 سوراخ کی جو کیا کہیں گے حجم کہہ لیں, سائز کہہ لیں, بالکل برابر ہوتا ہے. کس سے سکھایا شہد کی مکھی کو؟ خود بخود ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں دروازوں پر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے. اگر کوئی شہد کی مکھی زہریلا مواد لے کر آ گئی ہے, لیبورٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, باہر نکال اس میں, یہ اندر نہیں آ سکتے. یہ کس نے سکھا دیا اس کو؟ پہچانو ایک ذات ہے جس نے اس کو یہ سارا پروگرام دیا ہے. اللہ اپنی توحید کے دلائل کے طور پر اور اپنی معرفت کے حصول کے لیے ان باتوں کو بیان کرتا ہے, سائنس سکھانے کے لیے بیان نہیں کرتا. ٹھیک, دوبارہ سمجھیے گا, سائنس قرآن کا موضوع نہیں ہے, قرآن کا موضوع ہدایت ہے. تو چلتے چلتے جو باتیں قرآن نے کہیں, جو آج ثابت ہو رہی ہے سائنس کی ریسرچ کے نتیجے میں, چلتے چلتے جو باتیں قرآن نے کہیں جو کہ قرآن کا براہ راست موضوع نہیں ہے, تو جب یہ قرآن اپنے اصل موضوع پر رہنمائی دیتا ہوگا, ہدایت کے لیے رہنمائی دیتا ہوگا, زندگی بسر کرنے کے لیے اصول دیتا ہوگا, تو وہ رہنمائی, وہ اصول کتنے عظیم ہوں گے, اندازہ کیجئے اس کا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں. اس شہد کی مکھی کے اس پروسیس میں, اس پورے عمل میں, شہد بنانے کے عمل میں اللہ کی معرفت کی بہت ساری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. فرمایا اللہ خلقکم, اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں پیدا فرمایا، تم میں توفاکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارض العمر، اور تم میں سے بعض کو نکمی ناکارا عمر کی طرف پہنچایا جاتا ہے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ کچھ علم کے بعد بھی وہ بے علم ہو جائے۔ تمہارا اپنی ذات کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، پیدا اس نے کیا، وفات وہ دے گا، اور زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ دکھاتا ہے کہ تم کتنے محتاج ہو۔ جب تم بچے تھے تو بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چند گھنٹے کا ٹانگ تو اس کی کانپتی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور تم انسان کے بچے، ہاں تم بیچارے 8-9 مہینے تک تو اٹھنے کے قابل بھی، لڑکنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، کتنے کمزور۔ پھر تمہیں جوانی کے جوہن پر لے جاتا ہے تو تم اکرانا شروع کر دیتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے، ذرا بڑھاپا آیا تو کبھی دو لوگوں کا سہارا لے کر، کبھی چھڑی کا سہارا لے کر، کبھی ویل چیئر پر، ہوتا ہے نا، دکھا رہا ہے تم اس وجود کے مالک نہیں، تمہارا اس پر اختیار نہیں۔ اگر ہوتا، سفید بال پسند ہے کسی کو؟ یہ سر کا گنج بہت مسئلہ ہے نا کراچی والوں کے ساتھ، پسند ہے کسی کو؟ یہ یہاں گال کے جھریاں پسند ہیں کسی کو؟ نہیں۔ تمہارا کوئی کنٹرول نہیں تمہارے وجود پر، بس تمہیں اختیار جو عمل کا دیا اس اختیار میں بندے بن جاؤ۔ یہاں تمہارا اختیار استعمال کرنے کا ضرور ہے، صحیح بات دیکھنے کے لیے استعمال کرو یا غلط بات دیکھنے کے لیے، لیکن تم چاہو کہ آنکھ جو ہے وہ سننا شروع کر دے، ہو سکتا ہے کبھی؟ نہیں۔ تو تمہارا یہ وجود، اس پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، بس اتنا تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا، عمل کا موقع دیا، عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو، ورنہ اس وجود میں اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ تمہارے اختیار نہیں، اختیار اس کا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالی خوب علم رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلا رکو شروع ہوتا ہے 10واں رکو، اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کے حوالے سے اور توحید کے دلائل کے حوالے سے مزید باتیں اس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، پس جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق لوٹانے والے نہیں ہیں، انہیں جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ برابر ہو جائیں۔ مشرکین مکہ کے معاشرے میں غلامی کا دور دورہ موجود تھا، شرک کی نفی کے لیے سادہ سی مثال اللہ نے بیان فرمائی، دیکھو تم میں سے بہت سے لوگ صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، اور کچھ لوگ تمہارے غلام ہیں، کیا تم کبھی یہ پسند کرو گے کہ جو مالک اور غلام کا فرق ہے یہ ختم ہو جائے؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے پاس جو دولت ہے آدھی تمہارے غلام کے پاس آ جائے اور تم دونوں برابر ہو جاؤ؟ کیا جواب آئے گا؟ اچھا لگے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو تمہارا دماغ خراب ہے، تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، اس کے ساتھ برابر کرنا چاہتے ہو، اللہ گوارا کرے گا اس بات؟ سیدھی سی مثال، کیا کرتے ہو؟ اف بنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ ایک اور مثال فرمائے کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے بیٹے اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، کیا کوئی اور ہے یہ عطا کرنے والا؟ کوئی اور ہے اولاد دینے والا؟ کوئی اور ہے رزق دینے والا؟ پھر آخر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا پاٹھ، اللہ کے مقابلے میں اوروں کی اطاعت، اللہ کے مقابلے میں اوروں کا قانون، اللہ کے مقابلے میں اوروں کو، دوسروں کو اہمیت دینا، اور یہ مسئلہ صرف مٹی کے بتوں تک محدود نہیں ہے، انسان اللہ کے مقابلے میں دولت کا پجاری بھی تو بنتا ہے کہ نہیں؟ انسان اللہ کے مقابلے میں کرسی کا بھی بھوکا بنتا ہے کہ نہیں؟ انسان اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت کے مقابلے میں باطل کی حکمرانی کا بندہ بنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی بات پر عمل کرنے والا بنتا ہے کہ نہیں؟ سوچو، یہ سب کچھ اللہ ہی نے دیا تو اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اس کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ جی بھائی، یہ جھکنا صرف جمعے کی 2 رکعت کا تھوڑا ہی ہے، نماز تو روزانہ 5 وقت کی اللہ نے فرض کی، اور جھکنا صرف نماز کے ہی جھکنا نہیں ہے، اللہ مسجد میں بھی معبود ہے، اللہ مسجد سے باہر بھی معبود ہے، شادی کے موقع پر بھی اللہ معبود ہے، میت کے موقع پر بھی اللہ ہی معبود ہے، کاروبار کے موقع پر بھی اللہ ہی معبود ہے، اور جو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں ان کا معبود بھی اللہ ہے، جو بیٹھے ہوئے کورٹس میں ان کا معبود بھی اللہ ہے، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، نوکری کے موقع پر بھی، عدالت میں بیٹھے ہو تب بھی، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو تب بھی، معبود وہ ہے، حکم اس کا چلے. افبالباطل یؤمنون، کیا باطل پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے سوائے ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، کہ جنہیں اختیار نہیں ہے رزق کا کچھ بھی، نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ ان کی کوئی قدرت ہے، کوئی استطاعت ہے کہ وہ کسی کو رزق دے سکے. اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ یطعم، اللہ کھلاتا ہے، لا یطعم، اللہ کو کھلایا نہیں جاتا. الصمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. مثال یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر کاربند رہو، یہ جھوٹے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، نفس کے غلام نہ بنو، مال کے غلام نہ بنو، بتوں کے غلام نہ بنو، اللہ ہی کے بندے بنے رہو اور اس کی اطاعت کرتے رہو. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ان نعمتوں کی سمجھ عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی بات یاد دہانی کے طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل رہتا تھا کہ جب کبھی کوئی نعمت، اور نعمتیں بے شمار استعمال ہوتی، فرماتے استعمال، تو اللہ کا شکر بجا لاتے تھے. ہم بھی ذرا دیکھیں، اللہ کا دیا ہوا صبح کھاتے ہیں، دوپہر کھاتے ہیں، شام کھاتے ہیں، رات کھاتے ہیں، اس کے بعد شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں اللہ؟ ہاں، ہمارے بچوں کو وہ دعائیں یاد ہیں کھانے کے بعد کی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. شاید آج ہمارے بڑوں کو یہ دعائیں یاد نہیں، ہمارے بچوں کو شاید یاد ہے کیونکہ وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. پانی پینے کے بعد پڑھنا چاہیے الحمدللہ، دودھ پینے کے بعد پڑھنا چاہیے اگر تم دودھ پی رہے ہیں. آج کل تو ہمیں پیپسی اور کوکو کولا زیادہ پسند ہے دودھ کے مقابلے میں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ہم بیت الخلاء سے باہر آ گئے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی، سونے کے بعد اللہ نے دوبارہ کھڑا کر دیا، کہ موت کے بعد گویا زندگی دوبارہ دے دی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، صبح بیدار ہو گئے سکون کے ساتھ. تو اللہ کے نبی طلوع آفتاب کے بعد دعا پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم یهلکنا بذنوبنا، شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ صبح عطا فرما دی اور ہمیں کھڑا کر دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں برباد اور ہلاک نہیں کیا. شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے، چاہے وہ پانی کا ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں تمہیں مزید عطا کروں گا. یہ دعائیں صرف بچوں کو اسکول میں پڑھوانے یا مدرسوں میں سکھانے کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ جن جن مواقع کے موقع پر اللہ کے نبی نے سکھائیں اس موقع پر پڑھنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.